في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
ان گھروں میں جن کے ادب و احترام کا اور نام باری تعالی وہاں لیے جانے کا حکم الہی ہے، وہاں صبح شام اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ تعالی کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، اس ارادے سے کہ اللہ تعالی انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ زیادتی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی جسے چاہے بے شمار روزیاں دیتے ہیں. سامعین بن آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. آداب مسجد. مومن کے دل کی اور اس میں جو ہدایت و علم ہے اس کی مثال پہلی والی آیت میں اس روشن چراغ سے دی تھی جو شیشے کی ہانڈی میں ہو اور صاف زیتون کے روشن تیل سے جل رہا ہو، اس لیے یہاں اس کی جگہ بیان فرمائی کہ ہو بھی ان مکانات یعنی مسجدوں میں جو سب سے زیادہ بہترین اور اللہ تعالی کی محبوب جگہ ہیں، جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے، جن کی نگہبانی کا اور جن کے پاک و صاف رکھنے کا اور بے ہدا اقوال و افعال سے جن کے بچانے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ فرماتے ہیں کہ ان ترفع کے معنی اس میں بے ہودگی نہ کرنے کے ہیں. قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مراد اس سے یہی مسجدیں ہیں جن کے بنانے کا اور آبادی کا اور ادب کا اور پاکیزگی کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے. کعب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے، اللہ نے فرمایا کہ زمین میں میرے گھر مسجدیں ہیں، جو بھی باوضو میرے گھر پر میری ملاقات کے لیے آئے گا میں اس کی عزت کروں گا، ہر اس شخص پر جس سے ملنے کے لیے کوئی اس کے گھر آئے حق ہے کہ وہ اس کی تکریم کرے. یہ روایت تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے. مسجدوں کے بنانے اور ان کا ادب و احترام کرنے، انہیں خوشبودار اور پاک و صاف رکھنے کے بارے میں بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں جو بحمد اللہ میں نے ایک مستقل کتاب میں لکھی ہیں، یہاں بھی ان میں سے تھوڑی بہت وارد کرتا ہوں. اللہ تعالی مدد کرے، اللہ ہی پر ہمارا بھروسہ اور توکل ہے. چنانچہ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کی نیت سے مسجد بنائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی جیسا گھر جنت میں بناتے ہیں. سنن نبی داود میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ محلوں میں مسجدیں بنائی جائیں اور پاک و صاف اور خوشبودار رکھی جائیں. صحیح بخاری میں ہے، عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ لوگوں کے لیے مسجدیں بناؤ جہاں انہیں جگہ ملے، لیکن سرخ یا زرد رنگ سے بچو تاکہ لوگ فتنے میں نہ پڑے. سنن نبی داود میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا مجھے مسجدوں کو بلند و بالا اور پختہ بنانے کا حکم نہیں دیا گیا. ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی حدیث فرماتے ہیں کہ تم یقیناً مسجدوں کو مزین منقش اور رنگ دار کرو گے جیسے کہ یہود و نصارہ نے کیا. سنن نبی داود کی روایت میں ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ لوگ مسجدوں کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے پر فخر غرور نہ کرنے لگیں. صحیح مسلم اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ ایک شخص مسجد میں اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا آیا اور کہنے لگا ہے کوئی جو مجھے میرے سرخ رنگ اونٹ کا پتا دے. رسول اللہ نے یہ سن کر بد دعا کی کہ اللہ کرے تجھے نہ ملے، مسجدیں تو جس مطلب کے لیے بنائی گئی ہیں اسی کام کے لیے ہیں. سنن ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں میں بیوپار تجارت خرید و فروخت کرنے سے اور وہاں اشعار کے گائے جانے سے منع فرما دیا ہے. سنن ترمذی میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جسے مسجد میں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو تو کہو اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے، اور جب کسی کو گمشدہ جانور مسجد میں تلاش کرتا ہوا پاؤ تو کہو کہ اللہ تعالیٰ کرے وہ تیری گمشدہ چیز تجھے نہ ملے. بعض علماء نے بلا ضرورت شدید مسجدوں کو گزرگاہ بنانا مکروہ کہا ہے. ایک اثر میں ہے کہ جو شخص بغیر نماز پڑھے مسجد سے گزر جائے فرشتے اس پر تعجب کرتے ہیں. ہتھیاروں اور تیروں سے جو منع فرمایا یہ اس لیے کہ مسلمان وہاں بکثرت جمع ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کسی کے لگ جائے. چنانچہ صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کوئی تیر یا نیزہ لے کر گزرے تو اسے چاہیے کہ اس کا پھل اپنے ہاتھ میں رکھے تاکہ کسی کو ایذا نہ پہنچے۔ کچا گوشت مسجد میں لانا اس لیے منع ہے کہ خوف ہے اس میں سے خون نہ ٹپکے، جیسے کہ حائضہ عورت کو بھی اسی وجہ سے مسجد میں آنے کی ممانعت کر دی گئی ہے۔ مسجد میں حد لگانا اور قصاص لینا اس لیے منع کیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ شخص مسجد کو نجس کر دے۔ بازار مسجد میں بنانا اس لیے منع ہے کہ وہ خرید و فروخت کی جگہ ہے، اور مسجد میں یہ دونوں باتیں منع ہے کیونکہ مسجدیں اللہ کی یاد اور نماز کی جگہ ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری، مسلم، سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی شخص سے فرمایا تھا جس نے مسجد کے کسی گوشے میں پیشاب کر دیا تھا کہ مسجدیں اس لیے نہیں بنی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز کی جگہ ہے، پھر اس کے پیشاب پر ایک بڑا ڈول پانی کا بہا دینے کا حکم دیا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اپنے بچوں کو اپنی مسجدوں سے روکو، اس لیے کہ کھیل کود وہی ان کا کام ہے اور مسجد میں یہ مناسب نہیں۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب کسی بچے کو مسجد میں کھیلتا ہوا دیکھ لیتے تو اسے کوڑے سے پیٹتے، اور عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں کسی کو نہ رہنے دیتے۔ دیوانوں کو بھی مسجدوں سے روکا گیا کیونکہ وہ بے عقل ہوتے ہیں اور لوگوں کے مذاق کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور مسجد اس تماشے کے لائق نہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ ان کی نجاست وغیرہ کا خوف ہے کہ مبادہ کہیں پیشاب پاخانہ وغیرہ غیر ارادی طور پر اپنے پاگل پن کی وجہ سے نہ کر دیں۔ خرید و فروخت سے مسجدوں میں اس لیے روکا گیا کیونکہ وہ ذکر الہی سے مانع ہے، اللہ کی یاد سے روکنے والی چیز ہے۔ جھگڑے اور جھگڑوں کی چکوتیاں اس لیے منع کر دی گئیں کہ اس میں آوازیں بلند ہوتی ہیں، ایسے الفاظ بھی نکل جاتے ہیں جو آداب مسجد کے خلاف ہیں۔ اکثر علماء کا قول ہے کہ فیصلے مسجد میں نہ کیے جائیں، اسی لیے اس جملے کے بعد بلند آوازی سے منع فرمایا۔ صاحب ابن یزید کندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں کھڑا تھا کہ اچانک مجھ پر کسی نے کنکر پھینکا، میں نے دیکھا تو وہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ تھے، مجھ سے فرمانے لگے جاؤ ان دونوں شخصوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب میں آپ کے پاس انہیں لایا تو آپ نے دریافت فرمایا تم کون ہو، یا پوچھا کہ تم کہاں کے ہو، انہوں نے کہا ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم یہاں کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، تم مسجد نبوی میں اونچی اونچی آوازوں سے بول رہے ہو۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ ایک شخص کی اونچی آواز سن کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا جانتا بھی ہے کہ تو کہاں ہے، اور مسجد کے دروازوں پر وضو کی اور پاکیزگی حاصل کرنے کی جگہ بنانے کا حکم دیا۔ مسجد نبوی کے قریب ہی کنویں تھے جن میں سے پانی کھینچ کر پیتے تھے اور وضو اور پاکیزگی حاصل کرتے تھے۔ جمعے کے دن اسے خوشبودار کرنے کا حکم ہوا کیونکہ اس دن لوگ بکثرت جمع ہوتے ہیں۔ چنانچہ ابو اعلی موصلی میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہر جمعے کے دن مسجد نبوی کو مہکا دیا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جماعت کی نماز انسان کی اکیلی نماز پر جو گھر میں یا دکان پر پڑھی جائے 25 درجے زیادہ و ثواب رکھتی ہے۔ یہ اس لیے کہ جب وہ اچھی طرح وضو کر کے صرف نماز کے ارادے سے چلتا ہے تو ہر ہر قدم کے اٹھانے پر اس کا ایک درجہ بڑھتا ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے، اور جب نماز پڑھ چکتا ہے پھر جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ رہے فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائیے اور اس پر رحم کیجئے، اور جب تک جماعت کے انتظار میں رہے نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ اندھیروں میں مسجد جانے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ انہیں قیامت کے دن پورا پورا نور ملے گا۔ مراد اندھیرے میں پڑھی جانے والی نماز یعنی نماز عشاء اور نماز فجر ہے۔ یہ بھی مستحب ہے کہ مسجد میں جانے والا پہلے اپنا داہنا قدم رکھے اور یہ دعا پڑھے جو بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آتے یہ کہتے اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الکریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم، یعنی میں اللہ عظمت والے کی پناہ میں آتا ہوں اور اللہ کے بزرگ اور باعزت چہرے کی پناہ میں آتا ہوں اور اللہ کی ہمیشہ سے قائم و دائم سلطنت کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ سنن نبی داؤد میں ہے آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص یہ پڑھتا ہے یعنی مسجد میں داخل ہوتے وقت اس دعا کو تو شیطان کہتا ہے میرے شر سے یہ تمام دن کے لیے محفوظ ہو گیا۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی مسجد میں جانا چاہے تو یہ دعا پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یعنی اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیجئے، اور جب مسجد سے باہر جائے یہ کہے اللہم افتح لی ابواب فضلک، کہ اے اللہ میرے لیے اپنے فضل کے دروازوں کو کھول دیجئے۔ سنن ابن باجہ وغیرہ میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں جائے تو اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے، پھر اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھے، اور جب مسجد سے نکلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج کر اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم پڑھے، یعنی اے اللہ مجھے مردود شیطان سے اپنی پناہ میں رکھیے۔ سنن ترمذی وغیرہ میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے تو درود پڑھ کر اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک پڑھتے، یعنی اے اللہ میرے لیے میرے گناہوں کو بخش دیجئے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیجئے۔ اور جب مسجد سے نکلتے تو درود کے بعد اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک پڑھتے، یعنی اے اللہ میرے لیے میرے گناہوں کو بخش دیجئے اور میرے لیے اپنے فضل کے دروازوں کو کھول دیجئے۔ الغرض یہ اور ان جیسی اور بہت سی حدیثیں اس آیت کے متعلق ہیں جو مسجد اور احکام مسجد کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 29 میں اللہ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے تم ہر مسجد میں اپنا منہ سیدھا رکھو اور خلوص کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ اور سورہ جن کی آیت نمبر 18 میں اللہ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں، اللہ ہی کا نام ان میں لیا جائے، یعنی کتاب اللہ کی تلاوت کی جائے، صبح شام وہاں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ آصال جمع ہے اصیل کی، شام کے وقت کو اصیل کہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جہاں کہیں قرآن میں تسبیح کا لفظ ہے وہاں مراد نماز ہے، بس یہاں مراد صبح کی اور عصر کی نماز ہے۔ پہلے پہلے یہی دو نمازیں فرض ہوئی تھیں، بس وہیں یاد دلائی گئیں۔ ایک قرآت میں یسبحو ہے اور اس قرآت پر آصال پر پورا وقف ہے، اور رجالن سے پھر دوسری بات شروع ہے، گویا کہ وہ مفسر ہے فاعل محذوف کے لیے۔ تو گویا کہا گیا کہ وہاں تسبیح کون کرتے ہیں، تو جواب دیا گیا کہ ایسے لوگ، اور یسبحو کی قرآت رجالن فاعل ہے تو وقف فاعل کے بیان کے بعد چاہیے۔ رجالن کہنے میں اشارہ ہے ان کے بہترین مقاصد اور ان کی پاک نیتوں اور اعلیٰ کاموں کی طرف، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے گھروں کے آباد رکھنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کی جگہیں ان سے زینت پاتی ہیں، توحید اور شکر گزاری کے کرنے والے یہ ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 میں فرمایا من المؤمنین رجال الآیا، یعنی مؤمنوں میں سے ایسے بھی مرد ہیں کہ جنہوں نے جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیے تھے وہ پورے کر دکھائے۔ ہاں عورتوں کے لیے تو مسجد کی نماز سے افضل گھر کی نماز ہے۔ چنانچہ سنن ابی داود میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی نماز اپنے گھر میں بہتر ہے اس کے حجرے کی نماز سے، اور اس کے حجرے کی نماز سے اندر والے کمرے کی نماز افضل ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ ابو حمید السعدی رضی اللہ عنہ کی بیوی صاحبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ نماز ادا کرنا بہت پسند کرتی ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ مجھے بھی معلوم ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری اپنے گھر کی نماز انگنائی کی نماز سے، اور حجرے کی نماز گھر کی نماز سے، اور گھر کی کوٹھری کی نماز حجرے کی نماز سے افضل ہے، اور محلے کی مسجد سے افضل گھر کی نماز ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز میری مسجد یعنی مسجد نبوی کی نماز سے افضل ہے۔ یہ سن کر انہوں نے اپنے گھر کے بالکل انتہائی حصے میں ایک جگہ کو بطور مسجد کے مقرر کر لیا، اور آخری گھڑی یعنی موت تک وہی نماز پڑھتی رہیں۔ یہ روایت صحیح ابن خزیمہ، نیز صحیح ابن حبان وغیرہ میں بھی ہے۔ ہاں البتہ عورتوں کے لیے بھی مسجد میں مردوں کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ضرور ہے، بشرط کے مردوں پر اپنی زینت ظاہر نہ ہونے دیں اور نہ خوشبو لگا کر اپنے گھر سے نکلیں۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو۔ سنن ابی داؤد میں آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے ان کے گھر افضل ہیں، اور سنن ابی داؤد ہی کی ایک روایت میں یوں ہے کہ عورتیں خوشبو استعمال کر کے نہ نکلیں، نہ مسجدوں کو جانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے نماز پڑھیں، اور نہ ہی کسی دوسرے کام کے لیے خوشبو لگا کر نکلیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد آنا چاہے تو خوشبو کو ہاتھ بھی نہ لگائے، بخاری اور مسلم میں ہے کہ مسلمان عورتیں صبح کی نماز میں آتی تھیں، پھر وہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی چلی جاتی تھیں، اور بوجہ رات کے قدرے اندھیرے کے وہ پہچانی نہیں جاتی تھیں۔ بخاری اور مسلم ہی میں ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ عورتوں نے یہ جو نئی نئی باتیں نکالی ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو پا لیتے تو انہیں مسجدوں میں آنے سے روک دیتے، جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتیں روک دی گئیں۔ ایسے لوگ جنہیں خرید و فروخت یاد اللہ تعالی سے نہیں روکتی، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا، ایمان والو، مال اولاد تمہیں اللہ تعالی کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ جمعہ کی آزان سن کر اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف چل پڑو اور تجارت چھوڑ دو، مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو دنیا اور متاع دنیا آخرت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی۔ انہیں آخر دنیا کی چیزوں کو فانی جانتے ہیں، یعنی ختم ہونے والی، اس لیے انہیں چھوڑ کر اس طرف توجہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو، اللہ کی محبت کو، اللہ کے احکام کو مقدم رکھتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ تجارت پیشہ حضرات کو اذان سن کر اپنے کام کا چھوڑ کر مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر یہی آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا، یہ لوگ انہی میں سے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی یہی مروی ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیوپار تجارت کروں اگرچہ اس میں مجھے ہر دن 300 اشرفیہ ملتی ہوں، لیکن میں نمازوں کے وقت ضرور سب چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میرا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تجارت کرنا حرام ہے، بلکہ ہم میں یہ وصف ہونا چاہیے جو اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ سالم ابن عبداللہ رحمہ اللہ نماز کے لیے جا رہے تھے، دیکھا کہ مدینہ شریف کے سوداگر اپنی اپنی دکانوں پر کپڑے ڈھک کر نماز کے لیے گئے ہوئے ہیں اور کوئی بھی دکان پر موجود نہیں، تو یہی آیت پڑھی اور فرمایا، یہ انہی میں سے ہیں جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اس بات کا سلف میں یہاں تک خیال تھا کہ ترازو اٹھائے تول رہے ہیں اور اذان کان میں پڑی تو ترازو رکھ دی اور مسجد کی طرف چل دیے۔ فرض نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنے کا انہیں شوق تھا، وہ وقتوں کی، ارکان کی، آداب کی حفاظت کے ساتھ نمازوں کے پابند تھے۔ یہ اس لیے کہ دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، قیامت کا آنا برحق جانتے تھے، اس دن کی خوفناکی سے واقف تھے کہ سخت تر گھبراہٹ اور کامل پریشانی اور بے حد الجھن کی وجہ سے آنکھ پھترا جائیں گی، دل اڑ جائیں گے، کلیجے دہل جائیں گے، جیسا کہ سورہ دہر کی آیت نمبر 8-12 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ میرے نیک بندے میری محبت کی بنا پر مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور یتیموں اور قیدیوں کو بھی، اور کہہ دیتے ہیں کہ ہم تمہیں محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کھلا رہے ہیں، ہمارا مقصد تم سے شکر یا طلب کرنے یا بدلہ لینے کا نہیں، ہمیں تو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر ہے جبکہ لوگ مارے رنج و غم کے منہ بسورے ہوئے اور تیوریاں بدلے ہوئے ہوں گے، بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کی مصیبتوں سے نجات دیں گے اور انہیں تر و تازگی، بشاشی، ہنسی خوشی اور راحت و آرام سے ملا دیں گے، اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائیں گے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی نیکیاں مقبول ہیں، ان کی برائیاں معاف ہیں، ان کے ایک ایک عمل کا بہترین بدلہ ما زیادتی اور فضل باری تعالیٰ کے انہیں ضرور ملنا ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 40 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ بقدر ایک ذرے کے بھی ظلم نہیں کرتے۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 160 میں، جس کا ترجمہ ہے، نیکی 10 گنی کر دی جاتی ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے گا اسے اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر زیادہ سے زیادہ کر کے دیں گے۔ اور سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 261 میں ہے، یضاعف لمن یشاء، کہ وہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں جس کے لیے چاہیں۔ یہاں فرمان ہے، وہ جسے چاہے بے حساب دیتے ہیں۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ دودھ لایا گیا، آپ نے اپنی مجلس کے ساتھیوں میں سے ہر ایک کو پلانا چاہا مگر سب روزے سے تھے، اس لیے آپ ہی کے پاس پھر سے برتن آیا، آپ نے یہی آیت یخافون سے پڑھی اور اسے پی لیا۔ اسد السنہ امام اسد ابن موسیٰ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الزہد میں بسنہ صحیح ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث نقل فرمائی ہے، آپ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اثر نمبر ہے 78۔ قیامت کے دن جب اول آخر سب جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک منادی کو حکم دیں گے جو بآواز بلند ندا کرے گا، جسے تمام اہل محشر سنیں گے، کہ آج سب کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ بزرگ اور باعزت کون ہے۔ کہا جائے گا، کہاں ہے وہ جو ہر حال میں تعریف کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کی؟ بس وہ اٹھیں گے، ان کی بابت جنت میں جانے کا انہیں حکم دیا جائے گا۔ پھر دوسری مرتبہ منادی اٹھے گا اور آواز لگائے گا، کہے گا، تمام اہل محشر آج کے دن جان لیں گے کہ کنہیں عزت اور شرف سے نوازا جاتا ہے، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہا کرتے تھے، یعنی نماز تہجد کا اہتمام کرنے والے تھے، پکارا کرتے تھے اپنے پروردگار کو ڈرتے ہوئے اللہ کے عذاب سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جنت کی امید میں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دے رکھا تھا اس میں سے خرچ کرتے رہتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پس اس قسم کے لوگ اٹھیں گے، ان کی بابت حکم دیا جائے گا جنت کی طرف جانے کا۔ پھر تیسری مرتبہ ایک منادی ندا کرنے کے لیے اٹھے گا، پس وہ کہے گا، تمام اہل محشر آج کے دن جان لیں گے کہ عزت اور کرم والے کون لوگ ہیں، کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں ان کی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز کو قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے نہیں روکتے تھے اور نہ غافل کرتے، وہ ایسے دن سے ڈرتے رہتے تھے جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گے۔ بس اس قسم کے لوگ اٹھیں گے، ان کی بابت بھی جنت میں انہیں جانے کا حکم دیا جائے گا۔ پھر جہنم سے ایک گردن برآمد ہوگی، یہاں تک کہ تمام حشر کے میدان میں اکٹھا مخلوقات کو دیکھ لے گی، اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھتی ہوگی اور ایک زبان ہوگی انتہائی فصیح۔ بس وہ کہے گی، مجھے تین لوگوں کی بابت بلا شبہ حکم دیا گیا ہے، ہر سرکش ضدی بادشاہ کے بارے میں۔ بس وہ اسے اس پرندے سے بھی جو زمین پر پڑے کسی دانے کو دیکھ لیتا ہے زیادہ اچھائی کے ساتھ اور زیادہ خوبی کے ساتھ دیکھنے والی ہوگی۔ بس وہ انہیں جگڑ لے گی اور پھر انہیں جہنم کے اندر کھینچ لے گی۔ پھر دوسری مرتبہ وہ گردن نکلے گی اور کہے گی، بے شک مجھے ایسے لوگوں کی بابت حکم دیا گیا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیا کرتے تھے، بس وہ انہیں بھی اس پرندے سے بڑھ کر جو زمین پر پڑے کسی دانے کو دیکھ لیتا ہے زیادہ بہتر اور خوبی کے ساتھ دیکھ لے گی، انہیں بھی جکڑ لے گی اور انہیں بھی جہنم میں کھسیٹ لے گی۔ پھر تیسری مرتبہ وہ گردن نکلے گی اور کہے گی، بے شک مجھے تصویر بنانے والوں کی بابت حکم دیا گیا ہے، بس وہ انہیں اس پرندے سے بھی بڑھ کر بخوبی اور اچھائی کے ساتھ دیکھ لے گی جو زمین پر پڑے کسی دانے کو دیکھ لیتا ہے۔ چنانچہ وہ گردن ان تصویر بنانے والوں کو بھی جہنم میں گھسیٹ لے گی اور جہنم میں چلے جائیں گے۔ پھر تمام مردوں اور عورتوں کے ہاتھوں میں نام اعمال دے دیے جائیں گے۔